بسم اللہ شارع الاحکام مع حمدہ ابدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدا وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي في سننه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه رواه احمد في مسنده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، جیسے اس وقت عنوان آپ کے سامنے اعلان کیا گیا کہ موجودہ معیشت میں حرام کی مختلف شکلیں، اس عنوان کے تحت اصلاً پچھلی گفتگو سے مربوط بعض باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اس سے پہلے اسی سلسلہ درس میں اسلام کا معاشی نظام وہ بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، پھر اسی طرح سے اس کے اگلے مرحلے کے طور پر سود کی حرمت، اس کی خباثت، اس کی مختلف شکلیں، اس کا بیان بھی الحمدللہ اس مقام پر ہو چکا. اب اس سلسلے کا یہ تیسرا بیان ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی ایک بہت بڑا منکر معیشت کی سطح پر سود ہے، اس کے بعد وہ دیگر کیا مظاہر ہیں، وہ دیگر کیا چیزیں ہیں جو کہ حرام کی مختلف شکلیں لیے ہوئے ہیں، یا تو وہ مشتبہات میں سے ہیں وہ چیزیں جن میں شائبہ حرام ہے، یا یہ کہ اس میں وہ اپنی ذات میں تو جائز ہیں مگر اس کی جو صورت اس وقت ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ ناجائز کی بن جاتی ہے، یا اس میں شریعت کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ہوتے. یہ بات واضح ہے کہ یہ مضمون اور یہ عنوان کافی وسیع ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک نشست میں اس کا احاطہ کیا جا سکے. البتہ جتنے کچھ ممکن ہو سکے، کچھ اشارات اگر یکجا ہو جائیں تو سامعین کے لیے ایک سہولت یہ ہوگی کہ حساسیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ وہ معاملات ہیں جن میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حرام عنصر تو ہماری معیشت میں شامل نہیں ہو گیا. اس خیال سے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بعض باتوں کے لیے اشارات ہو جائیں اور بعض میں کچھ قدر تفصیل وہ عرض کر دی جائے. سب سے پہلے تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آغاز میں سورہ نساء کی، اس کا ترجمہ عرض کروں گا اور پھر دو روایات حدیث جو اس کی اس مسئلے کی اور اس مبحث کی اہمیت پر مبنی ہیں اس کا بیان انشاءاللہ رکھیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ. ایک بہت ہی عظیم آیت ہے، اسلام کے تمام معاشی احکامات کے لیے اصل بن جاتی ہے. باطل طریقہ کون سا ہے اور باطل طریقہ کون سا نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا اصلا شریعت کا حصہ ہے. یہ بات کھول کر بیان کر دینا، اسے متعین کرنا، اس میں پیمانے اور معیارات طے کر دینا، یہ اصل میں شارع کا فریضہ ہے. چنانچہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت میں بیان کر دیا کہ باطل طریقے سے مال کھا جانا کیا ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھا جاؤ. جو چیزیں شریعت میں ناجائز کی گئی ہیں اس طرز سے مال کو لے لینا، یعنی دوسرے کی ملکیت سے مال نکلے اور اس کی ملکیت میں آ جائے، اس کی ملکیت سے نکلے اور دوسرے کی ملکیت میں چلا جائے، یا ایک کے قبضے سے نکل کر دوسرے کے قبضے اور ایک کے قبضے سے نکل کر تیسرے کے قبضے میں چلا جائے، اس بات کے لیے شریعت نے کچھ اصول ضوابط طے کر دیے. اصولی طور پر یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے. عموماً حکم یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل اباحت پائی جاتی ہے، یعنی جو زندگی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں جب تک کوئی حرام عنصر نہ پایا جائے اس وقت تک شریعت کی نگاہ میں وہ پرمیسیبل ہوا کرتا ہے، وہ جائز ہوا کرتا ہے، مباح ہوا کرتا ہے. البتہ بعض تجارتوں کے خاص خاص پیٹرن ہیں جو شریعت نے طے کر دی ہیں، جب وہ تجارت کی جائے اس نوعیت کا معاملہ کیا جائے جس میں دو فریق پائے جاتے ہوں، ایک شخص ہے جو کہ بیچنے والا ہے، ایک ہے جو خریدنے والا ہے، ایک شخص ہے جو کہ اجرت پر کسی کو اپنے ساتھ منسلک کرنے والا ہے اور ایک وہ ہے جو کہ اجرت لے کر کام کرنے والا ہے، ایک شخص ہے جو پیسہ خرچ کرنے والا ہے، دوسرا ہے جو کہ محنت کرنے والا ہے، یا دو افراد ہیں جو پیسہ لگانے والے ہیں اور پھر مل کر محنت کرنے والے ہیں۔ اب یہ مختلف پیٹرنز ہوگا نا جس کے لیے شرعی اصطلاحات پائی جاتی ہیں، فقہ اسلامیہ میں باقاعدہ اس کے لیے شرعی اصطلاحات اور اس کے پیٹرنز پائے جاتے ہیں۔ فقہاء اکرام نے شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کی سہولت کے لیے یہ پیٹرنز متعین کیے ہیں۔ مثال کے طور پر شراکت ہے تو اس کا پیٹرن کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر بیع ہے، بیع ایک عمومی اصطلاح میں لفظ استعمال کرے ہم، یعنی خرید و فروخت، بیع و شرا، تو اس میں ایک بائع ہوگا بیچنے والا، ایک مشتری ہوگا خریدنے والا، جنہیں ہم عاقدین کہتے ہیں، دو جانب سے معاملہ کرنے والے۔ پھر کوئی شے ہوگی جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہوگا جسے مبی کہتے ہیں، یعنی وہ شے جسے بیچا یا خریدا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ الفاظ ہوں گے جن کے ذریعے سے اس کی خرید و فروخت کو متعین کیا جائے گا، جسے ہم ایجاب و قبول سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک کیفیت یہ بھی پائی جانی چاہیے کہ دلی رضامندی ہو۔ چنانچہ آیت کے اگلے حصے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ تجارت جو ہے نا، یہ اصل میں رضا کا ذریعہ ہوا کرتی ہے اور اس کو رضا کے ذریعے سے انجام دینا چاہیے۔ الا ان تکون تجارتن، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو جو تمہارے درمیان ہو۔ الا ان تکون تجارتن ان ترازم منکم، جو باہمی رضامندی پر مبنی ہو۔ یہ باہمی رضامندی، دل کے ارادے کے ساتھ بیچنا، دل کی رضامندی کے ساتھ بیچنا، دوسرا آزاد مرضی کے ساتھ اسے خریدے، اس کے لیے چونکہ دل کے حال کو نہیں جانا جا سکتا، اس لیے زبان سے کہنا، آفر اور ایکسیپٹنس، ایجاب اور قبول، اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا گیا کہ زبان سے کوئی کہے گا کہ میں بیچتا ہوں، دوسرا کہے گا میں خریدتا ہوں۔ اب ان میں سے ہر جز کے لیے کچھ مزید احکامات ہیں جو دیے گئے ہیں، مطلب مثال کے طور پر کیا شے بیچی جا سکتی ہے، کیا خریدی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ میں مردار کی بیع جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر مردار جانور بیچتا ہے یا شراب بیچتا ہے یا اسی طرح خنزیر بیچتا ہے تو یہ چیزیں خریدنے اور بیچنے کی اشیاء نہیں ہیں، چنانچہ اس میں یہ ساری شرائط پوری بھی ہو جائے تب بھی باطل ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری جانب کوئی شے تو صحیح ہے جو بیچی اور خریدی جا رہی ہے، مگر اس پیٹرن پر پوری نہیں اترتی جو کہ متعین کیا ہے شریعت نے اس کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم اب ایک اور دوسرے پیٹرن کو لے لیتے ہیں، یہ بیع کا پیٹرن تھا، اجارہ کے پیٹرن پر آ جائیں۔ اجارہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص ایک آجر ہے، ایک اجیر ہے، کوئی شخص جو ہے کسی کو اپنے پاس ملازمت پر رکھتا ہے، نوکری پر رکھتا ہے، اور دوسرا اس کے ہاں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے لیے شریعت نے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے ہیں۔ کام جائز تھا، نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، مباح کام کے لیے اس نے اس کو اپنے پاس ملازمت پر رکھا، مگر شریعت کے بتائے ہوئے پیٹرنز پر یہ کام پورا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر یہ نہیں طے کیا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھ رہا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی ٹائمنگز کیا ہوں گی، یہ نہیں طے کیا کہ اس کے عوض اس کو کتنا ملے گا، تو اب یہ بھی یہ کہلائے گا اجارہ فاسدہ۔ یعنی یہ کام تو صحیح تھا، ویسے تو اس نے جو کیا تھا اجارہ یعنی اجرت پر رکھا تھا، مگر شریعت کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے یہ اجارہ فاسد ہو گیا۔ اب کرنا کیا ہوگا کہ وہ جو تقاضے پورے نہیں ہوئے ان کی تلافی کرنی ہوگی، یہ بات طے کرنی ہوگی کہ اس شخص کو کس کام کے لیے رکھا گیا ہے، اس کی اجرت کتنی ہوگی، یا تو ڈیوٹی آورز طے کیے جائیں گے یا اس کی جو جاب اسائنمنٹ ہے، اس کا جو کام ہے اس کو متعین کیا جائے گا، اسی طرح سے۔ اور تو اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر بھی جو آمدنی ہے اس کو شریعت جائز نہیں کہتی۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے، یعنی عام طور پر آج معاشرے میں تصور پایا جاتا نا، میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ کوئی اس میں سود نہیں ہے، اس میں کوئی جوا نہیں ہے، اس میں سٹا نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہے، دھوکے بازی میں نے نہیں کی، مگر ساتھ ساتھ جاننا چاہیے کہ وہ تجارت کے، اجرت کے، اسی طرح سے بقیہ جو شریعت میں پیٹرنز پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی پیٹرن میں ہو کر پایا جائے گا وہ کام، اور اگر اس پیٹرن کے تقاضے پورے نہ کیے گئے، اس باب میں بیان کردہ اس کی شرائط، اس کے ارکان، ان کے ساتھ اس کام کو نہیں کیا گیا، تو شریعت میں یہ کام پھر جائز نہیں ہوا کرتا، اس کی تلافی ضروری ہے۔ اس میں جو نقصان واقع ہوا اس کی تلافی کرنی ہوگی۔ چنانچہ اصولی بات، سب سے پہلی موٹی بات یہ ہو گئی کہ ہم جس تجارت سے وابستہ ہیں، ہم معاش کی جس جدوجہد سے وابستہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکامات کو سمجھیں، تاکہ اس حکم کے ذیل میں نہ آ جائیں، اس کہ فیصلے کے ذیل میں نہ آ جائیں کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باہم باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ۔ باطل طریقے کیا ہیں؟ جو شریعت کے تقاضوں پر پورے نہیں اترتے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں سود ہی پایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں دھوکہ دہی، قبضہ اور غبن پایا جائے. اس کے علاوہ بھی باطل طریقے ہوا کرتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. چنانچہ اصولی بات پہلی یہ ہے کہ جس تجارت سے ہم وابستہ ہیں اس تجارت کے احکامات سیکھیں. شریعت نے موٹے موٹے کچھ ابواب بنا دیے ہیں، اس کے اپنے تقاضے اور اصول ہیں. یہ الفاظ آج کل آپ اسلامی بینکاری کے ذیل میں اس حوالے سے جو چرچا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، اب اتنے نامانوس نہیں رہے یہ الفاظ. البتہ آپ جس تجارت سے وابستہ ہیں علماء دین کے پاس جائیے، ان سے رجوع کیجیے اور مفتیان اکرام سے پوچھ لیجیے کہ میری اس تجارت میں شرعی احکامات کیا ہیں. اور جاننا چاہیے کہ جس تجارت سے انسان وابستہ ہو، جس ٹریڈ سے وابستہ ہو، اس کے شرعی احکام اتنے جاننا کہ وہ حرام سے بچ سکے، یہ اس کے اوپر فرض عین ہوا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا اس لیے اس کی آمدنی حلال ہے. نہیں، اس کا جاننا، معلوم کرنا، سیکھنا اس کے اوپر فرض عین ہے. مثال کے طور پر کوئی شراکت داری ہے، کوئی مضاربت ہے، کوئی مزارعت ہے، کوئی اجارہ ہے، کوئی جعالہ ہے، وکالہ ہے، سارے وہ پیٹرنز ہیں شریعت نے متعین کیے ہیں. ان میں سے جس پیٹرن میں ہم کام کر رہے ہیں، ہماری ٹریڈ جس شعبے سے وابستہ ہے، ہماری ٹریڈ جس قسم سے وابستہ ہے، اس کی تفصیلات سیکھنا شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا. اسی طرح سے آگے فرمایا گیا کہ اس آیت میں آگے فرمایا گیا ولا تقتلوا انفسکم، مزید یہ کہ اپنے جانوں کو قتل نہ کیا کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، قتل و غارت گری سے روکا گیا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے حق میں رحم کرنے والا ہے. ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کام کرے، عدوانا و ظلما، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیر، یسیرا، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی پر بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنحون عن، اگر تم بچتے رہو گے. اس آیت میں ایک نوید جافزہ ہے نو انسانی کے لیے، مسلمانوں کے لیے. فرمایا گیا اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے، وہ بڑے بڑے منکرات جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر انکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تم سے جھاڑ دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے ایک بہتر عزت والے مقام، ایسا داخل کرنا جو کہ عزت والا ہے، ایسی جگہ جہاں پر کہ باعزت انداز میں داخل کیا جائے گا. جس حدیث کا ذکر ہوا سنن ترمذی کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التاجر الصدوق الامین، ایک ایسا سچا اور امانت دار تاجر، یعنی وہ جو کہ صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے. اس کی فضیلت آئی ہے بہت سی روایات میں، یہاں فرمایا گیا مان نبیین و صدیقین و شہدا، یہ نبیوں، صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوگا. روز قیامت اس کا حشر جو ہے ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ، ان اعلی ہستیوں کے ساتھ ہوگا. ہاں، تقاضا یہ ہے کہ تجارت میں صداقت اور امانت اس کا پاس کیا جائے، لحاظ کیا جائے. ایک اور روایت حدیث جو کہ مسند احمد میں اور دارقطنی دونوں میں روایت ہوئی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ جو انترازم منکم کی بات ہے، یعنی باہمی رضامندی، اور یہ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس کی شرح کرتی ہے. نہ کھاؤ اپنا مال باہم باطل طریقے سے، کیا معنی ہے اس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منہ، کسی مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جبر کی کیفیت ایسی بنا لی جائے کہ جس کے بعد وہ مجبور ہے زبان سے کچھ کہنے پر. اس سے بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ شے قضاءً اس کے لیے جائز ہو، کسی قاضی کی عدالت سے، کسی کورٹ سے تو وہ اپنے حق میں اسے لکھوا سکتا ہو، مگر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو جائے. وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ کوئی شخص اگر اپنی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اور اپنی چرب لسانی کی وجہ سے میرے پاس سے بھی آ کر ناجائز فیصلہ کروا کر لے جاتا ہے اور میں اس کو کوئی زمین کا ٹکڑا دے دیتا ہوں، یعنی کوئی مخاصمت تھی، کوئی جھگڑا تھا اور اس میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو جان رکھے کہ میں آنکھ کے ایک ٹکڑے کو کاٹ کر اس کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے ہاں پھر بھی بری نہیں ہوگا. یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں فیصلہ تو ظاہر پر ہونا ہے مگر اللہ کے ہمارا اصل معاملہ تو آخرت میں طے ہونے والا ہے. چنانچہ تاجروں کو تجارت میں باہمی رضامندی اور اسی طرح سے آخرت کی جواب دہی، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اگر روح پائی جائے گی تو پھر یہ سارے احکامات اپنے ظاہر میں بھی درست ہوتے چلے جائیں گے، صحیح سمت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور اگر یہ روح نہ پائی جائے، یعنی اخروی جواب دہی کا احساس نہ پایا جائے، تو پھر یہ ساری چیزیں کھیل تماشا بن جائیں گی، اس میں چور دروازے کھول لیے جائیں گے اور شریعت کے پیٹرنز تو پورے ہو جائیں گے مگر اس کی جو روح تھی وہ مفقود ہو جائے گی، جیسا کہ آج ایک مشاہدہ اس معاشرے میں ہم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان لینے سے، ان کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جانے سے اور ایک حساسیت کے پیدا ہو جانے سے ہم حرام سے بچ سکیں گے. وہ کیا ہیں، ان کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں. سب سے پہلے جو شے آنی چاہیے وہ سود ہے، اور اس کا بیان قدر تفصیل کے ساتھ چونکہ پہلے ہو چکا ہے اس لیے اس کے بعد اب اس کے اگلی باتیں، اس کے بعد جو چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے تجارت میں جن میں کہ حرام کے بہت سے پہلو پائے جاتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا ہے. دوسری شے ہو سکتی ہے تجارت میں اور اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی انشورنس، تامین جسے کہا جاتا ہے، جسے بیمہ بھی کہا جاتا ہے. ایک ہے تامین الحیات، ایک ہے تامین الاشیاء، ایک ہے کسی شخص کا انشورنس کروانا اور ایک ہے کسی شے کا انشورنس کروانا. ان دونوں کے لیے شریعت نے جو احکامات دیے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. انشورنس کا کوئی کمرشل تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا. آج اس کو اگر کسی بھی کمرشل بنیاد پر سوار کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسلامی خطوط اور اس کی وہ بنیادیں نہیں ہو سکتی. اسلام ایک باہمی معانست، باہمی ہمدردی، باہمی دلسوزی اور باہمی تعاون کے جذبے کے تحت اس بات کو ضرور پروان چڑھاتا ہے اور یہ تصور پیش کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مصیبت کے موقع پر کام آئے ایک دوسرے کے، جس کا اسلام میں جو تصور پایا جاتا ہے وہ عاقلہ کا تصور کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کسی سے کوئی قتل خطا ہو گیا، قتل خطا میں آپ جانتے ہیں کہ دیت ہے. اب وہ شخص پریشانی میں آ گیا، غلطی سے ایک شخص اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی ڈرائیور ہے اور وہ لانگ روٹ پر گاڑی چلاتا ہے اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس سے کوئی قتل ہو گیا. اب کیا کرے، وہ غریب آدمی ہے، پریشانی میں آ گیا. تو ایسے موقع کے لیے عاقلہ کا ایک تصور اسلام میں پایا جاتا ہے، یعنی ایک جیسے کام سے متعلق افراد یا ایک گروہ، کنبے، قبیلے والے، وہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ جمع کرتے رہیں، ایک ایسا میوچل فنڈ بنا لیں، ایک ایسا مشترک خزانہ بنا لیں جس میں کچھ نہ کچھ آمدنی ڈالتے رہیں، اور اس کے بعد جب کوئی پریشانی اور مشکل میں آ جائے تو ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ اس کا تعاون کر دیں، اس کے ساتھ تعاون کر دیں اس پیسے سے. یہ تصور اسلامی تھا جس کو غلط انداز میں کمرشل بنیادوں پر اسلام کی بنیادوں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تصورات غلط ہیں. آخر میں کچھ باتیں اگر وقت بچا تو عرض کر دوں گا اسلامی بینکاری کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے جو یہ تکافل کے نام پر انشورنس کا متبادل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس حوالے سے بھی. البتہ جاننا چاہیے کہ جو انشورنس کا مغربی تصور ہے اور جو انشورنس کا کمرشل تصور ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اس کی وجہ سے آمدن حرام ہو جاتی ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. اس میں جوئے کی صورت بھی پائی جاتی ہے، یعنی قمار کی صورت بھی پائی جاتی ہے. اس میں سٹے کی صورت بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اور سود تو بہرحال اس کے اندر پایا ہی جاتا ہے. اور قرآن حکیم جوئے کی حرمت پر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کے ساتھ اور اسی طرح سے شرک کے ساتھ اسے جوڑ کر ذکر کیا گیا کہ جو قمار بازاری ہے، جو میسر ہے، یہ سب کچھ حرام کر دیا گیا تمہارے لیے. دوسری شے ذخیرہ اندوزی ہے، جسے احتکار کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ہورڈنگ. ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. مسلم شریف کتاب المساقات میں روایت واقع ہوئی ہے کہ من احتکر فہو خاطع. جس کسی نے احتکار کیا اس نے غلطی کی، اس نے غلط کیا. احتکار کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ شے جو لوگوں کی ضرورت کی ہے، روزمرہ کی ضرورت کی ہے، اسے کوئی شخص روک رکھے اس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسہ ہے، زیادہ خرید کر جمع کر لے، خریدتا جائے، جمع کرتا جائے، اس لیے کہ پھر بعد میں جب قلت پیدا ہو جائے گی، مصنوعی طور پر جو قلت پیدا کی گئی اس کے بعد پھر مہنگا کر بیچے گا، اس کو شریعت نے ناجائز رکھا ہے. ہاں یہ جاننا چاہیے کہ کسی شے کو خرید کر سٹاک کرنا اور پھر اس کے بعد موسم میں اس کا بیچنا، یہ ہمیشہ احتکار نہیں ہوا کرتا، ذخیرہ اندوزی نہیں ہوا کرتی. تجارت میں اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ کوئی شے تیار کی جائے، خریدی جائے، جمع کی جائے اور اس کے بعد موسم میں بیچی جائے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. ہاں وہ چیزیں جو روزمرہ کی ضرورت کی ہیں، وہ چیزیں جو کہ ہر ایک سے متعلق ہیں اور جس کی وجہ سے قلت سے مسلمانوں کو ضرر پہنچتا ہے، عامت الناس کو ضرر پہنچتا ہے، ان کا ذخیرہ کر لینا اور اتنا ذخیرہ کر لینا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں اس کی قلت پیدا ہو جائے، یہ ہے وہ احتکار جس کی حرمت واقع ہوئی ہے، اسے ناجائز قرار دیا گیا. اسی طرح سے آڑت کی ممانعت آئی ہے. آڑت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص اگانے والا دوسرا ہے، بنانے والا دوسرا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں، جسے مڈل مین کہا جاتا ہے، درمیان میں ایک شخص آتا ہے، وہ اس سے خرید کر پھر بیچتا ہے. مسلم شریف کتاب البیوع میں روایت واقع ہوئی کہ لا یبیع حاضر لباد دو الناس یرزق اللہ بعضہم من بعض. ایسا نہ کرو کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے، لوگوں کو چھوڑ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک دوسرے سے رزق دیتا ہے. اب دیکھیے تجارت کو اور منڈی کو، تجارتی منڈی کو، شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ آزاد رہے، آزادی کے معنی یہ ہے کہ وہاں کچھ عناصر اپنے پاس ارتکاز دولت کی وجہ سے، ان کے پاس جو پیسہ جمع ہو گیا ہے، سرمایہ جمع ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر اپنے قبضے میں نہ لے لیں، قابو نہ کر لے منڈی کو، بلکہ منڈی کا چڑھنا اور اترنا یہ بالکل فطری انداز میں ہو. اب جو چیزیں منڈی کے اتار چڑھاؤ کو متاثر کرتی ہیں مصنوعی طور پر اور صرف پیسے کے زور پر، شریعت اس کو ناجائز کیا کرتی ہے، شریعت اسے ناجائز قرار دے دیتی. ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فریاد کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ چیزوں کے دام متعین کر دیجئے، منڈی میں جو چیزیں بکتی ہیں، بازار میں جو چیزیں بکتی ہیں، اس کے سرکاری سطح پر دام متعین کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو لوگوں کو، منڈی میں اتار چڑھاؤ تو اللہ کی طرف سے ہوا کرتا، چیزوں کی قیمتیں تو اللہ متعین کیا کرتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آزادانہ انداز میں جو فطری اسالیب ہے، جب ان پر بات چلے گی تو وہ ایک فطری اصول پر آگے بڑھتی رہے گی، اور چیزیں مہنگی بھی ہوں گی اور سستی بھی ہوں گی، اس سے کوئی ضرر واقع نہیں ہوگا. مگر اس طرح کی ساری چیزیں، انہیں ختم کیا گیا ہے پہلے. شریعت اس بنیاد پر چیزوں کو پہلے ختم کرتی ہے کہ جو آرٹیفیشلی، جو مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. ایک شخص ہے جو دیہات سے کوئی شے لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ بیچنا چاہتا ہے، جو اس کا اگانے والا ہے وہ اتنی سخت نہیں رکھتا کہ اب وہ بہت ساری چیزیں ذخیرہ کر کے رکھے اور بہت دیر تک بہت زیادہ قیمت ملنے کے بعد اسے بیچے. جبکہ درمیان میں ایک تیسرا شخص آتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی دولت کے ارتکاز کے بلبوتے پر سب کچھ خرید لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اتنے میں بیچوں گا بس. اب اس سے کیا ہوا کہ مصنوعی طور پر وہ چیزیں مہنگی ہو گئیں، اور اس کے پاس بہت دیر تک اسے روکے رکھنے کی سکت ہے، اس کے پاس فاضل سرمایہ پڑا ہوا. تو شریعت اس بات کی کہیے کہ بیکنی کرتی ہے، اس کو جڑ سے ختم کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں، اس کو آزادانہ ماحول میں آگے بڑھنے دو، جس نے اگایا ہے اسے بیچنے دو، درمیان میں شہری اسے خرید کر اپنے پاس ذخیرہ کر کے بعد میں بیچے گا، تو اس سے شریعت میں جو کہ آزادی ہے مارکیٹ کی وہ خراب ہو جائے گی، نتیجتاً لوگوں پر ظلم اور جبر ہوگا. اسی طرح سے نجش سے منع کیا گیا، تناجش جسے کہا گیا ہے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ لا تناجشو، دیکھو باہمی جھوٹے نوعیت کے بولیاں نہ لگایا کرو، ایسی بولی کہ جس سے دام بڑھانا مقصود ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کسی شے کی بولی لگ رہی ہو تو کوئی شخص صرف اس لیے بولی لگاتا ہے کہ اس سے دام بڑھ جائے، اور اس طرح سے چھوڑ دیے جاتے ہیں لوگ جو کہ جھوٹی بولیاں لگاتے رہتے ہیں. اس سے ہی منع کیا گیا. اس کا بھی حاصل کیا ہے کہ وہ جو قیمت کا آرٹیفیشلی بڑھ جانا ہے، اس سے روکا جائے لوگوں کو. اسی طرح سے مسلم شریف کتاب البیوع کی روایت میں یہ بات بھی آئی کہ سودے پر سودا نہ کرو. لا یسم المسلم علی صوم اخیہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سودے پر سودا نہ کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک مسلمان ایک دام لگائے اور اس کے بعد وہ تجارت ہو رہی ہو اور ابھی طے پانے کو ہو سودا کہ دوسرا اس سے زیادہ آفر کر دے، یہ نہ کیا جائے. اس طرح سے باہمی رقابت پیدا ہوگی، باہمی جھگڑے پیدا ہوں گے، اس کے ذریعے سے بھی اس کی آمدن وہ ناجائز ہو جائے گی. اس سے بھی تجارت کے جو اصول ہیں عمومی، جو کہ آزادانہ انداز میں اور فطری انداز میں آگے بڑھتے ہیں، وہ متاثر ہوں گے اور چیزیں خراب ہوں گی، اور معاشرے میں اس سے جبر پیدا ہوگا، معاشرے میں اس سے ضرر پیدا ہوگا. مزید یہ کہ بے قبل القبض، کوئی شے جو کہ ابھی اپنے قبضے میں نہیں لی گئی، پوزیشن میں نہیں لی گئی، اس کو بیچ دیا جائے پہلے، اس کی ممانعت واقع ہوئی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، نہ بیچو وہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ما لیس عندک فقہا کہتے ہیں جو مقدور و تسلیم نہ ہو، جو حوالے نہ کیا جا سکتا ہو، وہ اصل میں ما لیس عندک کے ذیل میں آتا ہے. اس سے بھی بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں، اس سے بھی بہت سارے فساد پیدا ہوتے ہیں تجارت میں. یعنی مثال کے طور پر ایک شے جو اس کی ابھی ملکیت میں نہیں آئی ہے، کسی سے صرف اس نے سودا کیا زبانی طور پر اور اس کے بعد آگے اسے بیچ دیا، پھر اسی طرح سے وہ زبانی طور پر بکتے بکتے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہوتی چلی جاتی ہے، یہ وہ شے ہے جس سے منع کیا گیا. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں آ جائے. اس کے لیے جو آج جدید طور پر اس کو متعین کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس کا رسک اس کے اوپر آ جائے، یعنی رسک ایلیمنٹ، اس کے اندر جو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے وہ بھی اسی کے اوپر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدرت میں آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبضے میں آ گئی ہے. رسک زمان جسے شریعت کہتی ہے، یعنی جب زمان آ جائے گا اس کے ذمے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبضے میں آ گئے. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے گودام میں رکھی ہوئی ہے، مگر اس دوران اگر وہ ہلاک ہو جائے، اس دوران وہ شے خراب ہو جائے، اس دوران وہ شے تلف ہو جائے، تو نقصان کس کے ذمے آئے گا؟ جس کے ذمے نقصان آئے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے قدرت میں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے قبضے میں ہے. تو جب تک اس طرح سے اس کے قبضے میں نہ آ جائے، اس وقت تک وہ شے آگے نہ بیچی جائے. اگر بیچ دی جائے گی تو یہ بھی بے فاسد کی قسم بن جائے گی، اور اس سے بھی اس کی آمدن ناجائز ہو جائے گی. چنانچہ اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اب یہ اصولی باتیں ہیں، ہر کوئی اپنے خاص معاملے سے متعلق، اپنے خاص ٹریڈ سے متعلق کر کر اس کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب البیوع کی روایت ہے کہ مبتاع طعامن، جس کسی نے کوئی کھانا خریدا، فلا یبیع ہو، چاہیے کہ اسے نہ بیچے، حتی یستوفیہ ہو، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے، یہاں تک کہ اسے اپنے پاس لے لے، یعنی دوسرے سے اس نے خریدا ہے، اب اس کے بعد آگے نہ بیچے جب تک اپنے پاس اپنے قبضے میں نہ لے لے. مراد یہی ہے کہ اس کا رسک یعنی اس کا زمان اس کے اوپر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے قبضے میں ہے، آگے اس کی تجارت کر سکتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر ٹریڈنگ کی بہت سی صورتیں جو آج معاشرے میں رائج ہیں، جو آج بازار میں رائج ہیں، وہ شریعت کے اس اصول کی روشنی میں ناجائز قرار پاتی ہیں. ان کی تفصیلات مفتیان اکرام سے پوچھ کر طے کی جا سکتی ہیں، پوچھ کر اس میں رہنمائی لی جا سکتی ہے. یہاں صرف اصولی باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اب جو آپ کے فوری مسائل ہیں، یعنی یہ بات سامنے آ گئی تو ایک حساسیت ہمارے اندر پیدا ہو جانی چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس ممانعت کے ذیل میں وہ کام آ رہا ہے جو ہم جاری کیے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس میں رہنمائی حاصل کر کر اپنے معاملے کو درست کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو پوزیشن کا اصول تھا، اسی طرح دوسرا اصول رسک سے متعلق ہے، یعنی اس کے زمان سے متعلق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ الخراج بالزمان، یعنی جس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ اصل میں اسی بنیاد پر جائز ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس میں اگر نقصان ہو جاتا وہ بھی اسی کے اوپر ہوتا. الخراج بالزمان ایک بڑا اصول ہے شریعت کا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے سنن بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ لہو غنمہ وعلیہ غرمہ، فائدہ اس کے لیے ہے اور نقصان بھی اسی کے لیے ہے. یعنی اس کو فقہ طے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الغنم بالغرم، فائدہ تمہارے لیے جائز تب ہوتا ہے جب نقصان بھی تمہارے ذمہ آ رہا ہو. جس شے کا نقصان تمہارے ذمہ نہیں آتا اس کا فائدہ لے لینا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا. یعنی جس شے سے نفع انسان اٹھا رہا ہے تو اس کا نقصان بھی پھر اسی کو اٹھانا ہوگا، جس شے کا نقصان یہ اٹھا رہا ہے اس کا نفع حاصل کر لینا اس کے لیے جائز ہوگا، اور جہاں یہ شے جمع نہیں ہوگی وہاں پھر اس کے لیے فائدہ اٹھا لینا جائز نہیں ہوگا. ایک بڑا اصول ہے جس سے بہت سے تجارت کے معاملات وہ اپنی شرعی صورت اختیار کرتے ہیں. ایک اور اصول ہے جسے غرر کہا جاتا ہے، انسرٹینٹی. غرر، غرر کیا ہے؟ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ شے مبہم ہو، یا دوسری یہ کہ غیر یقینی ہو. یہ بھی تجارت میں بے فاسد کی قسم بن جاتی ہے. جو شے بیچی جا رہی ہے، مبی جس شے کو خریدا یا بیچا جا رہا ہے، وہ غیر یقینی ہے یا یہ ہے کہ وہ غیر متعین ہے. غیر یقینی ہونے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اس درخت پہ جو پھل آئے گا وہ تمہارا. اب ظاہر سی بات ہے کہ فصل آئے گی یا نہیں آئے گی، پھل آئے گا نہیں آئے گا، اس کو نہیں معلوم، تو ایسی تجارت کرنا یہ جائز نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ جو آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے ہیں یہ میں نے اتنے میں تمہیں بیچ دیے، مثال عرض کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ میں سمندر جاؤں گا شکار کرنے کے لیے، جتنی مچھلیاں پکڑوں گا وہ تمہاری اتنے میں، جائز نہیں ہے. اگلی فصل آئے گی اس میں اتنا کچھ ہوگا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، اس میں غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کوئی شے لاٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی شے جو ہے اپنی جگہ ایسی ہے جو کسی یونٹ میں طے کی جا سکتی ہے. مبہم کا جو لفظ عرض کیا گیا تھا کہ وہ مبہم ہے، تب بھی وہ غرر کے ذیل میں آئے گی اور ناجائز ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ کوئی شے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے جس کا تعین کیا جا سکتا ہے مگر تعین نہیں کیا جا رہا، تو اس کا خریدنا اور بیچنا بھی اس طرح سے مبہم انداز میں جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کوئی شے ہے جو لیٹر میں خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس کو لیٹر میں طے کرنا ہوگا، کوئی شے ہے جو کہ کلو میں خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس کو کلو میں طے کرنا ہوگا، کوئی شے گز میں خریدی اور بیچی جاتی ہے تو گز میں اس کو طے کرنا ہوگا. اسی طرح جس کے لیے جو یونٹ ہے اس یونٹ پر اسے طے کیا جائے گا، اس کی کوالٹی طے کی جائے گی، اس کی کوانٹیٹی طے کی جائے گی، اور اسی طرح سے اس کے بقیہ جو معاملات ہیں وہ بھی طے کیے جائیں گے، یعنی کتنی قیمت ہوئی، کس کرنسی میں طے کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کب دی جائے گی. بغیر کسی اجل متعین کے سودا نہیں ہو سکتا، تمام سودوں میں اجل متعین کرنا ضروری ہے، یہ بتانا کہ یہ اس مدت تک کے لیے ہے تو اس کا اجل متعین کیا جائے، اس کی پیمنٹ ایسے ہوگی. اسی طرح سے اور پھر کچھ خاص خاص تجارتوں میں خاص خاص اور اصول دیے گئے ہیں. تو یہ غرر سے بچنے کے لیے شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان باہمی تجارت کریں تو اس میں جھگڑے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو، جھگڑے کی صورت پیدا ہو رہی ہوگی تو تجارت جائز نہیں ہوگی. اسی طرح سے بعد میں عدم اتفاق کی اور بعد میں جو ہے پریشانی کا باعث نہ بنے ان کے لیے تجارت، چنانچہ اس کی تفصیلات طے کر دی جائیں. جو تفصیلات پہلے طے ہونی چاہیے وہ سب پہلے طے ہو جائے، اور اس کے لیے جو معیارات رائج ہیں ان معیارات میں اس کو طے کر دیا جائے. یہ ہے اصل میں غرر کا ختم کرنا. غرر ختم ہو ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے تجارت جائز ہوگی. مسلم شریف میں اس کی نہیں واقع ہوئی ہے, یعنی اس کی حرمت واقع ہوئی ہے. فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الحصات و ان بیع الغرر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الحصات اور بیع غرر سے منع فرمایا. بیع الحصات کیا ہے؟ دور جاہلیت سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آج نیلام کی صورت غالباً اسی طرح سے ہوتی ہے, لوگ کیا کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں مختلف قیمتوں کی رکھ دیتے تھے ایک جگہ پر. مثال کے طور پر میلہ سا لگا ہوا ہے اور کسی شخص نے ایک اپنے لیے حدود طے کر لی اور اس کے اندر بہت سی چیزیں رکھ دی. مثال کے طور پر ایک شے جو ہے وہ 100 روپے کی ہے اور ایک شے 1 لاکھ روپے کی ہے اور ایک شے 10,000 روپے کی ہے اور کوئی 50 لاکھ روپے کی ہے. مختلف چیزیں رکھ دی گئیں. اب کوئی شخص دور کھڑے ہو کر حساب کہتے ہیں کنکریوں کو, وہ کنکری جو ہے وہ پھینکتا ہے. آج اس کی کوئی اور صورت ہو, کوئی بٹن دبا کر اس طرح کی شے نکالی جا رہی ہو, کوئی نمبر نکالا جا رہا ہو بٹن دبا کر, اور اس کے بعد اب ان میں سے نہیں معلوم کہ کیا شے اس کے لیے نکل آئے گی. اور ٹوکن ایک جتنا لے لیا اس نے. آج جیسے انعامی اسکیموں میں اس طرح کی بہت سی چیزیں رائج ہیں کہ ایک ٹوکن لے لیا. مثال کے طور پر اس نے 5,000 روپے کا ایک ٹوکن لیا, اب 50 لاکھ روپے کی شے بھی اس کے عوض اس کو مل سکتی ہے اور 5 روپے کی شے بھی مل سکتی ہے. یہ بیع الحصات ہے جس کو منع کیا شریعت نے, حرام قرار دیا کہ یہ جائز نہیں. اور اسی طرح بیع غرر, اس کے اندر غرر ہے, انسرٹینٹی بھی ہے. اسی طرح سے شے کا تعین نہیں ہے. جب شے کا تعین نہیں ہے تو ایسی تجارت اسلام میں جائز نہیں ہوا کرتی. اسی طرح سے قرضوں کی بیع الدیون, قرضوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے تجارت میں. آج یہ خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج میں اور اس کے علاوہ بعض خاص خاص تجارتوں میں بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے, قرضوں کی خرید و فروخت, یا جو ایل سی کے نام پر کام ہو رہے ہیں, یا اسی طرح سے جو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کے نام پر کام ہو رہے ہیں, قرضوں کی خرید و فروخت. قرض بیچ دیا جائے کہ یہ مجھ پر اتنا قرض ہے یا میری مجھے اتنی آمدن ہونے والی ہے ہوگی, اور ایسا کرو کہ اتنا کم کر کر مجھ سے قرضہ خرید لو, ایسا کرو کہ اتنا بڑھا کر مجھ سے قرضہ خرید لو. یہ جائز نہیں ہے, شریعت میں حرام ہے. اور اس کی جو بھی صورت بنتی ہے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اس کے لیے جائز نہیں ہوا کرتی. اصول وہی ہے کہ اس کے اندر غرر پایا جاتا ہے, اس کے اندر وہ انسرٹینٹی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر مبہم ہونے کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. سیل آف ڈیپٹس, یہ بھی جائز نہیں ہے شریعت میں. اب پھر کچھ یہ اصولی باتیں تھیں, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مزید نوٹ کر لیجئے جس کی وجہ سے آج عام طور پر یہ ہر کوئی جانتا ہے, مگر فہرست کو جیسے مکمل کرنے کے لیے اگر ان باتوں کو بھی یہاں پر ٹاک لیا جائے تو انشاءاللہ استحضار ہو جائے گا, ایک جگہ چیزیں جمع ہو جائیں گی. جھوٹ ایک بہت بڑی شے ہے جو کہ اچھی خاصی تجارت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. سودا کیا جا رہا ہے, چھپایا جائے, اس میں بتایا نہ جائے کیا 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 اس کے اندر خامیاں ہیں, خامی کھول کر بتا دینا تقاضا ہے اس بات کا. ایسی چیزیں کہ جس کا علم ہو جائے خریدنے والے کو تو وہ نہ خریدے, اور بیچنے والا وہ چیز چھپائے, تو یہ اصل میں اپنے سودے کو خراب کر رہا ہے, اپنے سودے کو آخرت کے لیے ناجائز کر رہا ہے. دنیا میں تو معاملہ ہو گیا تھا, آخرت میں اس کا وزر ہے, اس کا گناہ ہے جو اس کو بھگتنا ہوگا. جھوٹ اسی طرح سے اور بہت ساری, یعنی سیمپل کچھ دینا اور اس کے عوض مال کچھ اور سپلائی کر دینا, باتیں کچھ کہنا, ایگریمنٹ کسی بات کا ہو اور بعد میں اس کی خلاف ورزی کی جائے, ساری جھوٹ کی صورتیں. اور جھوٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج آمدن کو حرام کر دینے کا. تجارت میں بہت ساری چیزیں جو حرمت تک پہنچ جاتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب, وہ بہت بڑا دروازہ جہاں سے لوگ حرام کی طرف سفر کرتے ہیں, وہ اصل میں جھوٹ ہے. اور جس شخص نے اپنی تجارت کو جھوٹ سے پاک کر لیا, اس نے بہت بڑے پیمانے پر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. تو چنانچہ اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. بہت سے اس کے دلائل ہیں قرآن و حدیث میں جو آپ جانتے ہیں, تفصیل میں جانے کا اس وقت وقت نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی شخص, آج پہلے تاجر لوگ زیادہ ہوا کرتے تھے, مگر یہ جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نوکری پیشہ ہو جائیں. یہ اپنی جگہ ایک دوسرا مضمون ہے, مگر یہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام یہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ نوکری پیشہ ہو جائیں. چنانچہ آج زیادہ جو شہری علاقوں میں مضامین زیر بحث آتے ہیں وہ پھر اسی طرح سے نوکری کے مضامین ہیں, اجرت کے مضامین ہیں. چنانچہ اس میں بھی کچھ باتیں اگر موٹی موٹی نوٹ کر لی جائیں تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اجرت میں ڈنڈی مارنا, یعنی وہ شخص جو کہ کسی کو اپنے پاس رکھنے والا ہے وہ اگر نقصان پہنچاتا ہے تو اس بات کو شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثلاثۃن انا خصمہم یوم القیامہ, تین ایسے افراد ہیں کہ میں ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والا ہوں گا روز قیامت. اللہ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے. پہلا کون ہے؟ رجل اعتابی, جو میری قسم کھا کر کوئی شخص کوئی شے بیچے یا کوئی وعدہ کرے, کوئی معاہدہ کرے, ثم غدر, پھر اس کی خلاف ورزی کرے. وہ رجل باع حر, اور ایسا شخص جو کہ کسی آزاد آدمی کو بیچ دے, فاکل ثمنہ, اور اس کے بعد اس کے بیچنے کی قیمت وہ کھا جائے. اور تیسرا شخص وہ رجل استاجر اجیرن فاستوفا منہ، اور تیسرا وہ شخص جو کسی شخص کو کام پر اجرت پر رکھے اور اس سے کام تو پورا پورا لے، ولم یوت اجرہ، مگر اس کی اجرت اسے نہ دے، کام پورا لے اجرت نہ دے. یہ جو آج کارپوریٹ انداز میں، بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ انداز میں، اور جسے بڑے بڑے اداروں کے عنوانات کے تحت ظلم، زیادتی اور جبر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی جو کچھ ہم امور انجام دے رہے ہیں یہ واقعی آخرت میں جا کر اس کی جواب دہی کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے یا نہیں کر سکتے. اگر دل سے آواز آئے کہ ہاں واقعی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں یہ شے صحیح ہے، اور اللہ کے پاس جا کر ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، وہاں پر کوئی شے چھپائی نہیں چھپے گی. چنانچہ اس معاملے میں خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے، اسی طرح سے دیگر واقعات جس میں یہ اجرت کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے. اسی طرح کوئی شخص کہیں پر کام کرتا ہو اور وہ سولہ آنے کام نہ کرے، جو معاہدہ ہوا تھا اس سے اس کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی انجام نہ دے، تو اس کی بھی ممانعت ہے جو سختی کے ساتھ آئی ہے. اور اگر وہ پورا پورا کرتا ہے، ڈنڈی مارنا ہے، خیانت ہے، یہ غل ہے ایک نوعیت کا، اور اگر یہ پورا کرتا ہے تو اس کی فضیلت آئی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ العبد اذا نصح سیدہ، ایک شخص اگر اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، یعنی اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری پوری ادا کرتا ہے، وہ احسن عبادت رب، اور اپنے رب کی عبادت پوری کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضے پورے کرتا ہے، کان لہ اجرہ مرتین، تو اس کا اجر اسے دگنا دیا جائے گا. یعنی ایک شخص جو اپنی ملازمت کے تقاضے پورے کرے اور اپنے دین کے تقاضے پورے کرے، تو یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ایک اور بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے اوقات نماز میں تجارت. شریعت کے تقاضوں کو پامال کر کے کوئی شے حرام نہیں کی گئی، حلال کاروبار ہے، مگر نماز کے اوقات میں کیا جا رہا. جمعے کی نماز، جمعے کی اذان ہو چکی ہے، اس کے بعد تجارت جاری و ساری. قرآن حکیم منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اہل ایمان، جب جمعے کے روز نماز کے لیے اذان دے دی جائے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی جانب، لب کوس کی جانب بڑھو، اور بزر البئی چھوڑ دیا کرو خرید و فروخت کو. اب خرید و فروخت چاہے جائز شے کی کوئی کیوں نہ ہو، مگر اب جائز نہیں ہے تمہارے لیے کرنا. اسی پر قیاس کر لیجئے بقیہ اوقات نماز کو بھی. اوقات نماز میں کاروبار کو روک کر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کے پاس اختیار ہے کسی ادارے میں، ان کو چاہیے کہ اس کے اعتبار سے اہتمام کریں، باقاعدہ اوقات صلات میں اپنے ادارے میں اس بات کی ترتیب بنائیں. یہیں پر اس بات کو بھی جوڑ لیجئے کہ جو تجارت تو جائز ہے، مگر اس میں مغربی تہذیب کے زیر اثر اور معاشرے کے چلن کو دیکھتے ہوئے ایسے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ ناجائز ہیں شریعت میں، اس سے بھی اپنی آمدن کو حرام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مخلوط محفلیں ہیں دفاتر میں، کثرت کے ساتھ آج یہ شے عام ہو گئی ہے. کیا ضرورت ہے ان کاموں میں خواتین کو شمار کرنے کی، یا کیا ضرورت ہے ان خواتین کے لیے پردے اور حجاب کے تقاضوں کو پامال کر وہاں انہیں منسلک کرنے کی، مگر اس کی وجہ سے اپنی تجارت کو، اپنے کام کو، اپنے کاروبار کو حرام کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں آمدنی کو خراب کیا جا رہا ہوتا ہے. مخلوط محفل کسی صورت میں جائز نہیں ہوتی، تجارتی مقاصد کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی، کسٹمر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہوتی. اور اس سے آگے بڑھ جائیے تو پھر وہ باتیں ہیں کہ فحاشی اور اوریانی کو ذریعہ بنانا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، ناجائز ہے. اسی طرح سے صرفی جذبات کو، نفسانی جذبات کو اور جنسی جذبات کو اپیل کرتے ہوئے کسی شے کو فروغ دینا، یہ بھی جو ہے وہ ناجائز کام ہے. دیکھنا چاہیے، شے جائز ہے، یعنی جو شے بیچی جا رہی ہے وہ جائز ہے، مگر اس کے ساتھ اس طرح کے کام جوڑ کر اس کام کو ناجائز اور حرام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جائزہ لیجئے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اپنے تمام کاروباری معاملات کا، اپنے تمام امور کا، اور اس میں جو شے بھی شریعت کے خلاف نظر آئے. ہر کوئی جانتا ہے کہ فحاشی اور یعنی حرام ہے، تجارتی مقاصد کے لیے بھی جائز نہیں ہوا کرتی، حلال شے تھی، جائز شے تھی، مگر کام ایسا کر لیا اس کے ساتھ، فحاشی اور اوریانی کی کوئی ایسی شے جوڑ لی گئی اس کے ساتھ، جنسی جذبات کو کہیے کہ مشتعل کرتے ہوئے اس کو بیچنے کی کوئی صورت بنائی گئی، جس کی وجہ سے کام کو خراب کر لیا گیا. صرف کے احکامات، یہ جو نقد کی خرید و فروخت ہے نا، جو آج منی ایکسچینج کے نام پر اور اسی طرح سے مختلف کرنسی کو آپس میں جو خریدا اور بیچا جا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سی صورتیں حرام کی ہیں. سونے کی سونے سے تجارت، سونے کا سونا دے کر سونا لینا، چاندی دے کر چاندی لینا، یا کرنسی دے کر کرنسی لینا، اس میں کمی زیادتی ناجائز ہے، اس میں دو طرفہ ادھار ناجائز ہے، اس میں اس کا ایک کو مؤخر کرنا، یعنی پیمنٹ پہلے اور ڈیلیوری بعد میں، یہ کر دینا ناجائز ہے. شریعت نے اس میں بہت سارے احکامات واقع ہوں. ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو کتاب الصرف مل جائے گا, اس میں سونے چاندی اور اسی طرح اسی کی ایک دوسری صورت آج جو کرنسی کی تجارت ہے, یہ سارے کے سارے احکامات آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اتنی تفصیل کے ساتھ یہ احکامات دیے ہیں تو اسی لیے ہے نا کہ مسلمان اس پر عمل کریں. مگر آج یہ ساری تجارتیں معاشرے میں جاری اور ساری ہیں, اس میں جس میں کسی ان احکامات کا پاس نہیں کیا جا رہا, یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے کیا احکامات دیے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کی تجارت سے وابستہ ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے احکامات سیکھے. علماء نے تفصیل کے ساتھ کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں اور مفتیان سے پوچھ کر اپنے تفصیلی احکامات کو سیکھ لینا چاہیے. اسی طرح سے بیع سلم یا فیوچر ٹریڈنگ کی جو صورتیں ہیں, بیع سلف یا بیع سلم, حدیث میں آتا ہے کہ من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و وزن معلوم الى اجل معلوم. بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی شخص اگر کسی شے کو ادھار پر خریدے بیچے تو اسے چاہیے کہ تین تقاضے پورے کرے. یہ تین تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ تجارت اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. سلف کی تجارت, سلم کی تجارت جائز نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ فی قیل معلوم, جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اس کا قیل متعین ہو, وہ وزنی ہے تو وزن متعین ہو, قیمی ہے تو قیمت متعین ہو, قیلی ہے یعنی ماپی جاتی ہے, ناپی جاتی ہے تو اس کا ماپ اور ناپ وہ متعین ہو, جس یونٹ میں ہے اس کو اس یونٹ میں طے کیا جائے کتنی, یعنی اس کی کوانٹیٹی کیا ہے, کوالٹی کیا ہے, ان دونوں کے ساتھ اس بات کو متعین کیا جائے. پھر اس کے بعد وزن معلوم الى اجل معلوم, اجل معلوم کے ساتھ. کوئی شخص پیسے دے رہا ہے کہ میں آج یک طرفہ ادھار کی صورت ہے کہ میں قیمت پوری ادا کر رہا ہوں, آپ شے بنا کے مجھے بعد میں دیں گے, یا شے جب آپ کے پاس تیار ہو جائے گی تو آپ مجھے حوالے کر دیں گے. تو اب ایک طرف کا ادھار ہوگا, ایک شرط. دوسری شرط یہ کہ اس میں تاریخ متعین ہو, وہ تاریخ بڑھ نہیں سکتی, اس تاریخ کے بڑھنے یا گھٹنے سے قیمت میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ ساری باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یعنی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جب ہو تب دے دینا, اور اسی طرح سے تفصیلات بہت ہیں. ہر اس قسم کی, ہر شے کی قسم میں زیادہ تفصیل عرض کرنے کا موقع نہیں ہے, صرف حساسیت اور کہیے کہ اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے بعض نکات عرض کر رہا ہوں, بعض اشارات عرض کر رہا ہوں, باقی تفصیلات جو ہے وہ کتابوں میں اور علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح رشوت کا معاملہ ہے جو آج بہت بڑے پیمانے پر عام ہو چکا ہے, جبکہ حدیث میں اس کی ممانعت بڑی زوردار انداز میں واقع ہوئی. سنن ابی داؤد کی روایت ہے, معروف روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی. لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا. جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس کے بعد کیا ہے اس کے لیے تجارت؟ وہ کام جو کہ معلوم ہو اس کام کا کرنا کیا رہ جاتا ہے؟ دنیا کا بھی خسارہ ہے آخر کار, اگرچہ فوری طور پر بڑھتا پھولتا پھلتا نظر آئے, اور آخرت میں بھی خسارے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. چنانچہ رشوت سے بچنا بہت ضروری ہے. ہاں ایک بات اور ہے جو آج ذہن میں رہے, کہ بعض صورتیں رشوت کی نہیں ہوتی, بعض صورتیں استحصال بالجبر کی بن جاتی ہیں. آج جو یہ ظالمانہ نظام, طاغوتی نظام جاری و ساری ہے, جس میں ایک شخص کو اپنے جائز حق کو نکلوانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے, تو علماء نے اس میں تفصیل لکھی ہے کہ یہ پھر رشوت کے ذیل میں نہیں آئے گا, مگر ان شرائط کے ساتھ کہ ایک شخص اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو کر جتنے بھی جائز ذرائع تھے استعمال کر چکا, مگر اب جس شخص کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ دیتا نہیں ہے جب تک کہ اسے کچھ دے نہ دیا جائے. تو یہ جو کچھ دیا گیا یہ رشوت نہیں کہلائے گا, یہ استحصال بالجبر کہلائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پسٹل رکھ دے آپ کے اوپر اور کہے جو کچھ جیب میں ہے نکال دو. آپ کے مکان پر قبضہ ہو گیا اور پولیس والے اس کو چھڑوانے کے لیے, قبضہ چھڑوانے کے لیے پیسے مانگتے ہیں, تو اب ان کو پیسے پہلے تو جو کچھ ہو سکتا ہے, کوئی جان پہچان ہے یا کوئی اور صورت ہے, کوئی بھی جو بھی قانونی چارہ جو ہی ہو سکتی ہے وہ کی جائے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی راہ نہ نکلے تو پھر اگر کوئی شخص مجبور ہو کے کچھ دے دیتا ہے تو اس کو رشوت میں پھر شمار نہیں کیا گیا, استحصال بالجبر ہے. ایسے ہی ہے جیسے کوئی پسٹل رکھ کر کسی سے کوئی پیسے نکال لے. اور آج معاشرے میں جو تجارت کی صورتیں ہیں اس میں ایسی صورتیں بھی پیش آ جاتی ہیں, تو اس کی بہرحال ایک رخصت ہے جو کہ اس مقام پر بیان ہو جائے تو یہ متعلق بات ہے. پھر اسی طرح سے قسطوں کے کاروبار کا معاملہ ہے. قسطوں کے کاروبار کی شریعت میں اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے, مگر آج ہمارے معاشرے میں جو قسطوں کے کاروبار کے نام پر بہت سے کام ہو رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر ناجائز ہیں, اکثر و بیشتر ناجائز ہیں. جو شریعت نے بے تقسیط کے احکام متعین کیے ہیں اس کا وہاں لحاظ نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر ایک شرط اس میں یہ لگائی گئی ہے کہ جب سودا ہو رہا ہو تو اس وقت ایک قیمت متعین ہو جائے گی. اب وقت کے بڑھنے یا گھٹنے سے اس میں کوئی کمی اور زیادتی واقع نہیں ہو سکتی. سودا ہو رہا ہو تو ایک قیمت متعین ہو جائے گی, اور وقت کے بڑھنے اور گھٹنے سے اس میں کوئی کمی زیادتی واقع نہیں ہو سکتی, ورنہ سود ہو جائے گا. مگر آج جو بھی قسطوں کا کاروبار معاشرے میں ہو رہا ہے اور جو لیزنگ کا کام معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا سود کی بنیاد پر ہو رہا. کوئی ایک آدھ ہوگا جو کہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ایک کام کرتا ہو, ورنہ عام طور پر تو یہی ہو رہا ہوتا. اور پھر دھوکہ دہی کیا ہوتی ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے قسطوں کا کاروبار, تو کہیں گے بھائی جائز اس لیے کہ اصل شریعت میں بے تقسیط کے جائز ہونے کی ہے, مگر اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا, معاشرے میں لحاظ نہیں کیا جا رہا. تو جو کچھ معاشرے میں رائج ہے اس کو دیکھ کر بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ اکثر و بیشتر اس میں ناجائز ہے, اس لیے دیکھ لیا جائے کہ اگر کہیں لیزنگ اور قسطوں کا معاملہ ہے تو کیا وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. فقہا نے تو یہاں تک اس میں احتیاط لکھی ہے کہ قسطوں کا کاروبار کرنے والے کوئی مستقل بیٹھ جائیں دکان لگا کر کہ ہم قسطوں پر چیزیں دیتے اور خریدتے اور بیچتے ہیں تو ناجائز ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تجارت کرتا ہے کسی شے کی, خریدتا اور بیچتا ہے, ہاں کسی کے لیے وہ کوئی ایک شخص سے آتا اس کے پاس کہتا میں ایک ساتھ قیمت نہیں دے سکتا تو اس کے لیے اس کی قسطیں متعین کر دے تو جائز ہے. یعنی اصلاً قسطوں کے کاروبار کا تصور نہیں ہے, بلکہ کیا ہے کہ کوئی کاروبار کرتا ہے اس کاروبار میں کسی کے لیے وہ قسطیں بنا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں پھر جائز ہے. پھر یہ کہ ایک طرف سے پوری قیمت ادا ہو جائے, چیزوں کو مشروط نہ کیا جائے, قرض کے ساتھ ادائیگی, ادائیگی کے ساتھ قرض کو مشروط نہ کیا جائے, اسی طرح سے اور بہت ساری تفصیلات. اسی طرح یہ جو ہنڈی ہے منی ٹرانسفر کی جو مختلف صورتیں ہیں, اس میں بھی بعض اوقات قرض بیچا جا رہا ہوتا ہے اور قرض پر اضافہ لیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ سود ہے. سود کی تعریف شریعت متعین کرتی ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو الربا, ہر وہ قرض جو کہ اپنے ساتھ اضافہ لے کر آئے وہ سود ہے. یہ ایک اور تعریف کی گئی کہ کل منفعت لا یقابلها عوض فہو الربا, ہر منفعت جس کے عوض کچھ نہ پایا جاتا ہو وہ بھی سود ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اس کی بھی بہت سی صورتیں جو بینک نے مختلف سروسز جاری کی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی صورتیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر سود پایا جاتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. پرائز بانڈ کی صورت ہے, اس میں بھی یہ جو سود کی کیفیت ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے اور سٹے کی کیفیت وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. ایکسپورٹ ری فائنینسنگ کا تذکرہ ہوا کہ اس میں بھی قرض کو بیچا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں سود پھر اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے. دو طرفہ کمیشن کی بعض صورتیں, دو طرفہ کمیشن کی بات صورتیں ہیں جو ناجائز کی گئیں. اذان کتنے بجے ہوتی ہے ادھر؟ 8:15 بجے. دو طرفہ کمیشن کی بات صورتیں ہیں جو کہ ناجائز ہیں شریعت میں, اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں اور جو اس طرح کا یعنی بروکری کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے شریعت میں کیا احکامات ہیں, سمسار کے احکامات شریعت میں کیا ہیں, اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آج بہت سی چیزیں ناجائز رائج ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں عرض کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ تفصیل کا حامل مضمون ہے مگر اس وقت اس میں جو صورتحال شریعت کے احکامات کی روشنی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے, اس کا ایک ہلکا سا خاکہ سامنے رکھ کر بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شیئرز کا کاروبار یا حصص یا سہام کا کاروبار شریعت میں اصلاً جائز ہے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ اس طرح سے مختلف لوگ اپنے آمدنی کو شامل کر کر اور ہر کوئی اپنی تمویل اپنی فائنانس کو شامل کر کر جو ہے ایک تجارت میں حصہ لیں, مگر اس کی جو صورت آج رائج ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, جو کہ اسٹاک ایکسچینج کے نام پر باقاعدہ ایک منڈی قائم ہو چکی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جاننا چاہیے کہ مسئلہ علماء کے مابین شدید اختلاف کا شکار رہا ہے. بعض علماء اس کی حرمت کے قائل ہیں, بہت جزم کے ساتھ بہت زوردار انداز میں کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کوئی کاروبار جائز ہو ہی نہیں سکتا, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ بعض شرائط کے ساتھ اس کو جائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ اس میں بہت سے مفاسد کی نشاندہی کرتے ہیں, جس میں پہلا فساد جو ہے وہ بیع قبل القبض کا ہے. یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ابھی اس کے قبضے میں آئی ہی نہیں, ساری کچھ جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی ہے آرٹیفیشلی, جس میں اس کے قبضے میں کوئی شے آتی ہی نہیں, اصلاً تجارت ہو ہی نہیں رہی, صرف کاغذات ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں, صرف بعض نمبر ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کوئی تجارت نہیں ہو رہی. تو یہ بیع قبل القبض کا جو اصول سے پہلے ہم دیکھ آئے ہیں کہ جو شے جب تک پوزیشن میں نہ آ جائے, جس کا رسک اس کے اوپر نہ آ جائے, زمان اس پر نہ آ جائے, اس وقت تک اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے فرضی کمپنیاں بن رہی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر سٹے بازی عام ہے, قرض کی خرید و فروخت وہ وہاں پر رائج ہے. اسی طرح سے فیوچر سیل کی جتنی صورتیں ہیں, بے صرف کے بہت سے مسائل وہاں پر, صرف کرنسی ایک شے ایسی ہے, یعنی ایک ایسی کمپنی ہے جس کے کہ ابھی کوئی اثاثہ جات وجود میں ہی نہیں آئے, کوئی اثاثہ جات وجود میں ہی نہیں آئے, تو اس کا شیئر خرید لیا گیا تو اب یہ صرف قیمت سے تبادلہ ہے جو جائز نہیں ہوا کرتا. ضرورت ہے اس بات کی, یعنی یہ اصول ہے کہ جب کوئی جس کمپنی کے شیئرز خریدے جائیں, یعنی ان کے نزدیک بھی جو کہ جائز رکھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب جس کمپنی کے شیئرز خریدے جائیں تو اس کو اضافے کے ساتھ بیچنا, یعنی اب مہنگے ہو گئے اور پھر بیچے جا رہے ہیں, تو یہ اسی وقت جائز ہوگا جب اس کمپنی کے کچھ فکس ایسٹس بھی ہوں. اگر فکس ایسٹس نہیں ہوں گے تو بے صرف کی قسم بن جائے گی اور اس میں اضافہ لینا ناجائز ہو جائے گا. اور آج بڑے پیمانے پر یہ رائج ہے معاشرے میں. حرام کہنے والوں میں حضرت مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کفایت المفتی میں اس کی تصریح کی اور بتایا کہ یہ شیئرز کا کاروبار ناجائز ہے. میرے استاذ محترم مفتی حبیب اللہ صاحب وہ اس کی سختی کے ساتھ جو اس کی حرمت کے پہلو ہیں ان کو واضح کرتے ہیں. ان کا رسالہ اس موضوع پر چھپا ہوا اور موجودہ دور میں جو خاص طور پر رائج کہیے کہ آپ صورتیں ہیں اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کی, ان سب پر علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے حکم کیا ہے اور اس پر حکم لگایا حرمت کا, اس کو ناجائز قرار دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ابتدائی قول جو ہے وہ اس کی حرمت ہی کا منقول ہے امداد الفتاوی میں. جو حضرات اس کے جواز کا قول کرتے ہیں, جس میں بعض معروف لوگ جو کہ اسلامی بینکاری کے بھی قائل ہیں وہ حضرات اس کے بھی جائز ہونے کا قول اختیار کرتے ہیں, ان کے نزدیک بھی بعض شرائط ہیں. مثال کے طور پر ایک شرط تو وہ یہ لگاتے ہیں, چونکہ اکثر کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج میں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سودی لین دین بھی کرتی ہیں. اب جو شخص شیئر خرید رہا ہے وہ اس کی طرف سے وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ اصل میں وکیل بن جاتے ہیں, اور وکیل کا تصرف اس کا گناہ یا ثواب اس کو بھی ملے گا. تو اگر وہ سودی لین دین کریں گے, جس کمپنی کے اس نے شیئر خریدے ہیں وہ کمپنی اگر سودی لین دین کرے گی تو سود کا گناہ ایسے بھی ملے گا. اس بنیاد پر بھی اس کو ناجائز کہنے والوں نے ناجائز کہا ہے. اور جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی ایک شرط ہوگی, وہ شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے جس کمپنی کے اس نے شیئرز خریدے ہیں اس کمپنی کی اے جی ایم میں شرکت کرے, اینول جنرل میٹنگ میں شرکت کرے, اور اس کے بعد وہاں اس بات کا اعلان کرے کہ میں اس کام سے یعنی سودی لین دین سے راضی نہیں ہوں. اور دوسرا یہ کرے کہ پھر جب اس کی بیلنس شیٹ اس کے پاس آئے اور جو اس کو حصہ مل رہا ہے اس میں سے جتنا سود سے آمدن ہوئی ہے اتنی رقم نکال دے بغیر ثواب کی نیت سے اور مستحقین زکات کو دے دے. تو اب جو بقیہ بچا چاہے وہ اس میں سے اس کا ڈیویڈنٹ ہو چاہے اس کا کیپیٹل گین ہو وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا. یہ دو شرائط لگاتے ہیں وہ جو کہ اصلاً تجارت کو اس والی تجارت کو یعنی شیئرز کے کاروبار کو جائز قرار دیتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر دیگر شرائط بھی وہ یہ لگاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نئی کمپنی جو ہے اس کے جو بھی شیئرز ہیں اس کو خریدتے ہوئے نہ اسے ابو پار خریدا جا سکتا ہے نہ بلو پار خریدا جا سکتا ہے, اس کی جو ایکچوئل قیمت بنتی ہے اسی پر اسے خریدا اور بیچا جائے گا. مزید یہ کہ اس پر اضافہ کوئی جائز تب تک نہیں ہوگا جب تک اس کے کچھ فکسڈ ایسٹس جو ہیں وہ متعین نہ ہو جائیں. اسی طرح سے وہ کمپنی جس کے واجب الادا قرضوں کی قیمت جو ہے بڑھ جائے اس کے نقد اثاثہ جات سے, جس کمپنی کے جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج میں ہے جس کے شیئرز کوئی خرید رہا ہے اس کی قیمت اس کے واجب الادا قرضے جو ہیں وہ بڑھ جائے اس کے نقد اثاثہ جات سے تو پھر ایسی کمپنی کی بھی شیئرز خریدنا ناجائز ہو جاتا ہے. یہ تہ در تہ کہیے کہ اس میں حرمت کے اسباب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ ایک طبقہ تو علماء کا اسے ناجائز کہتا ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ چار شرائط لگا کر اس کو جائز کرتا ہے. پہلا یہ کہ اصلاً کاروبار جائز ہو جس کمپنی کے شیئرز خریدے جا رہے ہیں. دوسری شرط یہ کہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثہ جات جو ہیں وہ وجود میں آ چکے ہوں. نمبر تین یہ کہ ایسی کمپنی کی سودی لین دین سے اظہار برات کیا جائے اس کے سالانہ اجلاس میں. اور نمبر چار یہ کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدن میں سے سود کا جو حصہ ہے اسے اپنی آمدن سے نکال دیا جائے, اس کی انکم سٹیٹمنٹ سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. یہ کہیے کہ ایک موٹا سا نقشہ ہے جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آخری بات جو میرے ذمہ ہے وہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے ایک نقطہ نظر عرض کرنا ہے. اسلامی بینکاری اس وقت مختلف ہی مسائل میں سے ایک ہے. علماء کے دونوں جانب رجحانات ہیں. ایک طبقہ علماء کا وہ ہے جو اسے جائز کہتا ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو اسے ناجائز کہتا ہے. دونوں کے علم تقوی دیانت پاسداری اور علم میں مہارت اور ان کے خلوص میں شک نہیں کیا جا سکتا. نہ یہاں کوئی مسلکی اختلافات ہیں نہ کوئی گروہ بندیاں ہیں, بلکہ اپنی جگہ یہ علمی طور پر ایک اختلاف پایا جاتا ہے, اجتہادی نوعیت کا اختلاف ہے. عامۃ المسلمین کیا کریں, عامۃ الناس کیا کریں جو دلائل پر غور کر کر دونوں میں سے صحیح غلط کا تعین نہیں کر سکتے. اہل علم تو کوئی نہ کوئی رائے قائم کریں گے مگر عامۃ الناس کیا کریں. اس کے لیے میں ایک دو روایات حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسلم شریف کی کتاب المساقات کی روایت ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین و ان الحرام بین, بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, و بینہما مشتبہات, اور ان کے مابین مشتبہ امور ہیں یعنی وہ جس میں شبہ پایا جاتا ہے. لا یعلمہن کثیر من الناس, اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس میں سے کون سی شے حلال ہے اور کون سی شے حرام ہے, یعنی نہیں سمجھ پاتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن کیا ہے, دیکھیے فرماتے ہیں کہ فمن تقل شبہات, جس کسی نے اپنے آپ کو بچا لیا بچ گیا وہ مشتبہ امور سے, فقد استبرا لدینه و عرضه، تو اس نے محفوظ کر لیا اپنی عزت کو بھی اور اپنے دین کو بھی. ومن وقع فی شبہات، اور جس کسی نے اپنے آپ کو شبہات میں لاحق کر دیا، اس میں ڈال دیا، وقع فی الحرام، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. کرائی، مانند اس چرواہے کے، یرا حول الحما، جو چراتا ہے اپنے ریوڑ کو کسی بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس، یوشک و یقافی، یوشک و یرتعافی، گمان ہے اس بات کا یا اندیشہ ہے اس بات کا کہ کوئی جانور اچک کر یا اچھل کر چلا جائے اس کی چراگاہ میں اور وہاں جا کر چلنے لگ جائے، جس کی وجہ سے پکڑا جائے گا. الا آگاہ ہو جاؤ، ان لکل ملک حما، کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی ہے. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، اور جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو محفوظ چراگاہ ہے وہ اصل میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اور وہاں پر آ جائے، اس نے اس کو محفوظ کر دیا ہے. چنانچہ حرام سے بچنے کا اصول یہ ہے کہ جس شے میں شبہ ہو جائے اس سے بھی بچ جائے. مسلمانوں کو سود کی ایک خاص نوعیت کے بارے میں دور صحابہ میں اشکال لاحق ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اشکال لاحق ہوا کہ کیا یہ صورت سود کی ہے یا نہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا، یہ روایت کتاب ابن ماجہ میں بھی واقع ہوئی، اس کے علاوہ بیہقی میں بھی آئی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فد الربا والریبۃ، چھوڑ دو سود کو اور اس کو جس میں سود کا شبہ پڑ جائے. سود جو واضح ہے وہ واضح ہے، اور وہ جس شے میں سود کا شبہ پڑ جائے اسے بھی چھوڑ دو. یہ ہے اصل میں محفوظ راستہ. تو آج جبکہ یہ ایک مشتبہ صورت بن چکی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ صحیح نہیں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ اپنی جگہ ایک علمی موضوع ہے اور علمی انداز میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر یہ بات غور و فکر کے بعد جو طے کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی بینکاری اپنی اصل کے اعتبار سے اسلامی بینکاری نہیں ہے. وہ اصل میں اسی صورت کے بعض اسی نوعیت کی چیزوں کو جو کہ سودی بینکاری کی صورت میں رائج ہیں، اسی کے نام بہت سے تبدیل ہو گئے ہیں، اس میں وہ تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے جو اسلام کے تقاضے ہیں. چنانچہ احتیاط اس میں ہے، اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اور جن چیزوں کے حلال ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھا جائے. اقول قول ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.